السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
پاکستانی پولیس مبینہ طور پر جعلی پولیس مقابلوں میں ملوث رہی ہے، حکومت اس محکمے کی تشکیل نو کرے۔ انسانی حقوق کی ایک بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا مطالبہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
سمجھوتا ایکسپریس اپنے شیڈول کے مطابق بھارت روانہ، قبل ازیں بھارت نے اپنے ہاں ہونے والے احتجاج کے پیش نظر یہ ٹرین سروس معطل کر دی تھی۔ لاہور سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد۔
پاکستان میں 3 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز، 3,70,00,000 بچوں کو اس وائرس سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، پاکستان میں افغانستان کے سفیر نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں تصدیق کی ہے کہ پاکستانی طالبان کا چوٹی کا ایک کمانڈر اعظم طارق افغانستان میں ہلاک ہو گیا ہے۔ شام کے شہر حلب میں بڑھتی ہوئی خون ریز جھڑپوں کو مسئلے پر بحث کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا۔ یہ اجلاس امریکہ، فرانس اور برطانیہ کی درخواست پر طلب کیا گیا تھا۔ امریکہ اور جنوبی کوریا نے پیر کے روز مشترکہ بحری مشقیں کی ہیں، جبکہ شمالی کوریا کی بڑھتی ہوئی جوہری پیش رفت علاقائی تنازع میں اضافہ کر رہی ہے، اور پیر کے روز ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نیو یارک میں ٹیلی ویژن پر قومی سطح پر نشر ہونے والے 3 میں سے پہلے مباحثے میں ایک دوسرے کے روبرو ہوں گے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ انسانی حقوق کے علمبردار ادارے ہیومن رائٹس واچ نے پاکستان کی پولیس کو باقاعدگی سے ماورائے قتل اور ایزا رسانی کا مورد الزام ٹھہرایا ہے، جبکہ برسر اقتدار مسلم لیگ نون کے قانون ساز نے کہا ہے کہ ایک فعال میڈیا اور عدلیہ کی موجودگی میں پولیس کے لیے جعلی مقابلوں میں مشتبہ افراد کو ہلاک کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
انسانی حقوق کی ایک بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ پاکستانی پولیس سے مبینہ طور پر جعلی پولیس مقابلوں میں ہر سال سینکڑوں افراد مارے جاتے ہیں۔ پیر کو جاری ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق ہیومن رائٹس واچ یعنی ایچ آر ڈبلیو نے پاکستانی حکومت پر زور دیا کہ وہ محکمہ پولیس کی تشکیل نو کرے، جبکہ یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ سال 2015 میں پاکستان میں پولیس مقابلوں میں لگ بھگ 2000 مشتبہ افراد مارے گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان میں مختلف ادوار میں حکومت نے پولیس فورس کو بہتر بنانے اور اس محکمے میں احتساب کا عمل متعارف کروانے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ ایچ آر ڈبلیو کی رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ پولیس فورس سیاسی جماعتوں اور با اثر شخصیات کے دباؤ میں رہتی ہے۔ اس رپورٹ میں مختلف عہدوں پر فائز 30 پولیس افسران جبکہ 50 متاثرہ افراد کے انٹرویو شامل کیے گئے۔ تنظیم کے مطابق اس کی تحقیقات کا محور پاکستان کے 3 صوبے سندھ، پنجاب اور بلوچستان تھے۔ زیر حراست ملزمان کے علاوہ مشتبہ افراد کے ساتھ پولیس مقابلوں کی خبریں تواتر کے ساتھ پاکستانی ذرائع ابلاغ میں آتی رہی ہیں۔ پاکستان میں محکمہ پولیس یا اس کے سربراہان کی طرف سے ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ تاہم وفاق میں برسر اقتدار جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی طلال چودھری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ آزاد عدلیہ اور میڈیا کے ہوتے ہوئے فرضی یا جعلی پولیس مقابلے میں کسی کو ہلاک کرنا ممکن نہیں۔
آزاد میڈیا، آزاد عدلیہ، یعنی کوئی ایسا انکاؤنٹر نہیں ہے ایکس جس کو آپ کہیں کہ جس کی انویسٹیگیشن، جس کی ایک پروب جو ہے وہ عدلیہ نہ کرے، اور ایک ڈسٹرکٹ سیشن جج کے لیول کا ایک کمیشن بنتا ہے، جج اس کو ایک اس کی جوڈیشل انکوائری کرتا ہے۔ تو آزاد عدلیہ کے ہوتے ہوئے، میڈیا کے ہوتے ہوئے، یہ عموماً یہ الزام تو ہوتا ہے، لیکن اصل حقیقت میں اگر آپ جوڈیشل رپورٹس دیکھیں تو ان میں زیادہ تر جو اس طرح کے مقابلے ہیں یا جس میں لوگ ہلاک ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر وہ پتا چلتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہوئے۔
طلال چودھری کہتے ہیں کہ پاکستان میں پولیس کو صرف جرائم پیشہ عناصر ہی نہیں بلکہ دہشت گردوں کا بھی سامنا ہے۔
کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اور ایسے لوگوں سے ہمارا سامنا ہے جہاں پر وہ ریٹیلیٹ کرتے ہوئے ریئیکٹ کرتے ہوئے کوئی سی سزا کا خیال نہیں کرتے, کسی چیز کا اپنی جان کا خیال نہیں کرتے اور وہ ایکسٹریم ریئیکشن دیتے ہیں اور جس پر پھر ہماری فورسز کو ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے مقابلے آپ کو حالیہ یہ ماضی میں بھی نظر ہے.
واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے ہی پاکستان کے وفاقی محتسب کے سیکرٹیریٹ سے جاری ہونے والی ایک رپورٹ منظر عام پر آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ محکمہ پولیس کے تقریباً 90% اہلکار مطلوبہ معیار کے مطابق پڑھے لکھے نہیں ہیں جبکہ وہ مکمل طور پر با اختیار بھی نہیں ہیں. پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں زیر سماعت کئی مقدمات میں بھی پولیس کی استعداد کار بڑھانے سے متعلق معاملات کو اجاگر کیا جاتا رہا ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان اور بھارت کے درمیان چلنے والی سمجھوتا ایکسپریس ٹرین سروس پیر کو دوبارہ شروع ہو گئی. بھارت میں مبینہ طور پر احتجاج کی وجہ سے اسے عارضی طور پر معطل کر دیا گیا تھا. لاہور دہلی بس معمول کے مطابق چل رہی ہے, اسے دوستی بس سروس بھی کہا جاتا ہے. لاہور سے اس کی تفصیل بتائیں گے افضل رحمان.
پاکستان اور بھارت کے درمیان چلنے والی ٹرین سمجھوتا ایکسپریس پیر کے روز اپنے شیڈول کے مطابق لاہور سے روانہ ہوئی, اگرچہ قبل ازیں بھارت کی طرف سے اس ٹرین سروس کے معطل کیے جانے کی اطلاع ملی تھی. وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ بھارت میں ہونے والے کسی احتجاج کے پیش نظر سمجھوتا ایکسپریس معطل کی گئی ہے. بھارت نے بعض ازاں اطلاع دی کہ خصوصی حفاظتی انتظامات کر لینے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان ٹرین سروس بحال کر دی گئی ہے. سمجھوتا ایکسپریس ہفتے میں دو روز پیر اور جمعرات کو دونوں ملکوں کے مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچاتی ہے. سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بھلے بھارت میں احتجاج کی اطلاع درست ہو جس کی وجہ سے یہ سروس معطل کی گئی تھی, لیکن موجودہ صورتحال میں اس اقدام کے سیاسی پہلو بھی ہو سکتے ہیں. معروف سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
دیکھیے موجودہ حالات میں تو یہی پیغام ملے گا کہ ہندوستان کی حکومت کے اندر دو سوچیں ہیں. ایک تو یہی ہے کہ پاکستان پہ سختی کی جائے, تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کر دیا جائے اور اس سلسلے میں ایک بہانہ کر کے, چاہے وہ جینون وجہ بھی ہو تو ہو, انہوں نے پہلے اطلاع دی کہ ٹرین نہیں جا سکتی, پھر غالباً حکومت نے ریویو کیا, یہ سمجھا کہ اس سے ٹینشن میں اضافہ ہوگا اور پھر وہ ایک اچھا فیصلہ کیا کہ ٹرین جو ہے ایز یوزل وہ جائے گی. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت انڈیا پاکستان میں تعلقات اتنے خراب ہیں کہ مزید ان کو خراب نہیں کرنا چاہیے. دونوں کے مفاد میں ہے کہ ٹینشن کے لیول کو روکیں جس سٹیج کے اوپر ہے. اوپر جانے سے نہ انڈیا کا فائدہ ہے نہ پاکستان کا, اور یہ سمجھوتا ایکسپریس کا جو مسئلہ تھا میرا خیال ہے یہ اسی ڈیبیٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے جو انڈیا میں بھی ہو رہی ہے اور پاکستان میں بھی ہو رہی ہے کہ ٹینشن کو زیادہ نہیں بڑھانا چاہیے.
دریاسنا لاہور دہلی بس سروس جس کو دوستی بس سروس بھی کہا جاتا ہے, وہ بھی پیر کے روز معمول کے مطابق لاہور سے روانہ ہوئی اور اس میں بذریعہ واگھا دہلی جانے والے 11 مسافر سوار تھے. دوستی بس سروس 1999 میں اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی کے دور میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کے اقدام کے طور پر شروع ہوئی تھی. درمیان میں یہ سروس کچھ عرصہ بند بھی رہی لیکن پھر بحال ہو گئی تھی. بھارتی کشمیر میں گزشتہ ہفتے ایک فوجی اڈے پر حملے کے بعد جس میں 18 فوجی ہلاک ہوئے اور جس کا الزام بھارت پاکستان پر عائد کرتا ہے, بھارت کا کہنا تھا کہ وہ اس مبینہ حملے کے رد عمل میں کارروائی کا حق رکھتا ہے. اس حملے کے بعد سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات جو پہلے ہی کشیدہ تھے اور بھی خراب ہو گئے ہیں. پاکستان کا اس حملے کے ضمن میں موقف ہے کہ بھارت بغیر کسی ثبوت کے پاکستان کو اس کارروائی کا مورد الزام ٹھہرا رہا ہے. افضل رحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
پاکستان میں افغانستان کے سفیر نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں تصدیق کی گئی ہے کہ پاکستان طالبان کا چوٹی کا ایک کمانڈر افغانستان میں ہلاک ہو گیا ہے. حضرت عمر زخیل ویل نے پیر کے روز ایک بیان میں کہا کہ ٹی ٹی پی کے چوٹی کے کمانڈر اعظم طارق کی ہلاکت, جو افغانستان سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں صوبے پکتیکا میں ہوئی, اس بات کا ایک اور ثبوت ہے کہ افغانستان دہشت گردوں کی پرورش نہیں کر رہا اور وہ اچھے اور برے کی تمیز نہیں کرتا۔ پاکستانی عہدیداروں کا الزام ہے کہ ٹی ٹی پی شدت پسند افغان علاقوں اور اس کی خفیہ ایجنسیوں کی مدد سے سرحد پار پاکستان میں شہریوں اور سیکیورٹی فورسز پر مہلک حملے کرتے ہیں۔ کابل نے جو طویل عرصے سے الزام لگاتا ہے کہ اسلام آباد چھپ کر افغان طالبان کی مدد کر رہا ہے، ان الزامات کو مسترد کیا ہے۔ یہ حملہ رات گئے صوبے پکتیکا کے ضلع برمل میں کیا گیا تھا، جو پاکستانی سرحد سے ملحقہ علاقہ ہے۔ شدت پسندوں کے ذرائع کے مطابق رئیس خان، جسے اعظم طارق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کا تعلق خود ساختہ تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی سے تھا اور اس کا بیٹا بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہے۔ امریکی فوج نے اتوار کے روز وائس آف امریکہ سے اس بات کی تصدیق کی، جس نے بتایا کہ اس علاقے میں سیکیورٹی وجوہ کی بنا پر اس سے گفتگو سے گریز کیا گیا۔ دو فضائی کاروائیاں کی گئیں۔ عراقی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ خودکش بم حملہ آور نے بغداد میں دھماکہ کیا ہے، جس میں 7 افراد ہلاک جبکہ 19 زخمی ہوئے ہیں۔ اتوار کے روز اسکان کے مضافات میں ہونے والے اس دھماکے کی فوری طور پر کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی، جس علاقے میں زیادہ تر شیعہ آبادی رہتی ہے۔ تاہم داعش، جو ایک سنی گروپ ہے، عراق کی اکثریتی آبادی کو مرتد قرار دیتا ہے اور آئے دن بغداد کے بھیڑ والے علاقوں میں بم حملے کر کے انہیں ہدف بناتا ہے۔ عراقی افواج، جنہیں اتحادی فضائی کاروائیوں کی مدد حاصل ہے، داعش کے شدت پسندوں کے خلاف نبرد آزما ہے، جبکہ 2 سال سے زیادہ عرصے سے شدت پسندوں نے عراق کے بڑے رقبے پر قبضہ جمائے رکھا ہے۔ امریکہ اور جنوبی کوریا نے پیر کے روز مشترکہ بحری مشقیں کی ہیں، جبکہ شمالی کوریا کی بڑھتی ہوئی جوہری پیش رفت علاقائی تنازع میں اضافہ کر رہی ہے۔ مشرقی سمندر میں، جو بحر جاپان بھی کہلاتا ہے، امریکی تباہ کن بحری جہاز یو ایس ایس اسپرنس نے، جو طیارہ شکن اور آبدوز شکن جنگی حالات سے لیس ہے، اور جنوبی کوریا کے تباہ کن جہاز آبدوز شکن ہیلی کاپٹروں اور طیاروں نے حصہ لیا۔ کوریا کے لیے امریکی بحری افواج کے کمانڈر ایڈمرل بریڈ کوپر نے کہا کہ یہ مشترکہ فوجی مشقیں اس لیے منظم کی گئی ہیں کہ شمالی کوریا کے اشتعال انگیزیوں کے خلاف امریکی فوجی اتحادیوں کی غیر متزلزل قوت کا مظاہرہ کیا جا سکے۔ چینی حکام نے شمالی کوریا کے ایک بینک سے متعلق تحقیقات شروع کی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پیونگ یانگ نے اپنے جوہری پروگرام میں مبینہ طور پر استعمال ہونے والے آلات کو درآمد کرنے کے لیے مبینہ طور پر فنڈز کی فراہمی اسی بینک کے ذریعے کی تھی۔ جنوبی کوریا کے ایک اخبار جونگانگ میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں ذرائع کے حوالے سے بینک سے متعلق تحقیقات کا انکشاف کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جوہری تجربات کرنے کے بعد اقوام متحدہ کی طرف سے آئے تعزیرات کے تحت کوانگسن بینکنگ کارپوریشن نامی بینک کو رواں سال مارچ میں شمالی کوریا نے بند کرنے کا حکم دیا تھا، تاہم اس بینک نے شمالی کوریا کے سرحدی قصبے ڈان ڈانگ میں خفیہ طور پر کام جاری رکھا۔ چین جنوبی کوریا کا ایک قریبی حلیف ہے اور وہ پیونگ یانگ کے لیے امداد اور سفارتی حمایت کا ایک بڑا ذریعہ رہا ہے، تاہم بیجنگ کی طرف سے شمالی کوریا کی جوہری سرگرمیوں پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کی ریاست شمالی کیرولائنا کے شہر شارلٹ میں گزشتہ 3 روز سے نافذ رات کے کرفیو کو پیر کو اٹھا لیا گیا۔ گزشتہ منگل کو پولیس کی فائرنگ میں 43 سالہ سیاہ فام کیتھ لیمونٹ اسکاٹ کی ہلاکت کے بعد مظاہرے شروع ہو گئے تھے، جس کے بعد شارلٹ میں کرفیو کا نفاذ کیا گیا تھا۔ گزشتہ جمعے کو رات 12 بجے سے صبح 6 بجے تک نافذ ہونے والے کرفیو کی وجہ سے ان مظاہروں کی شدت میں کمی ہو گئی اور صورتحال پرامن ہونا شروع ہو گئی۔ اختتامی ہفتہ صورتحال نسبتاً زیادہ بہتر ہونے کے بعد پولیس نے کہا کہ وہ کرفیو کو جاری رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ پیر کے روز ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ہیمپسٹڈ نیو یارک میں ٹیلی ویژن پر قومی سطح پر نشر ہونے والے 3 میں سے پہلے مباحثے میں ایک دوسرے کے روبرو ہوں گے۔ کلنٹن ٹرمپ مباحثہ امکان ہے کہ امریکی صدارتی مہم کی ایک سب سے زیادہ دیکھی جانے والی تقریب ہوگی اور اس کا اس دور پر ایک اثر ہو سکتا ہے جو وائٹ ہاؤس تک پہنچنے کے لیے ایک سخت ترین دوڑ بن چکی ہے۔ وائس آف امریکہ کے قومی نمائندے جم میلون نے اس بارے میں ایک پیش کی جائزہ رپورٹ ارسال کی ہے، جسے پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
پہلا مباحثہ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک کلیدی موقع ہوگا جو حالیہ ہفتوں میں ڈیموکریٹک امیدوار ہلری کلنٹن کے خلاف رائے عامہ کے جائزوں میں ایک خلا کو پر کر چکے ہیں۔
We will make America strong again. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you. God bless you.
ہم امریکیوں کو ایک بار پھر مضبوط بنائیں گے، ہم امریکہ کو ایک بار پھر محفوظ بنائیں گے، اور ہم امریکہ کو ایک بار پھر عظیم بنائیں گے۔ آپ کا شکریہ، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو، شکریہ۔ یہ الفاظ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ مس کلنٹن اس مباحثے کو اپنے حامیوں کو ایک بار پھر یہ یقین دلانے کے لیے اور اپنے اس پیغام پر زور دینے کے لیے استعمال کرنے کے منتظر ہیں کہ وہ ایک مزید ہمہ جہت اور ہمہ پہلو معیشت تعمیر کرنا چاہتی ہیں۔
We're all of value in the United States of America, the greatest country in the world. We believe everyone is created equal.
ہم سب اہمیت کے حامل ہیں۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں، دنیا کے سب سے بڑے ملک میں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہر ایک کو برابر پیدا کیا گیا ہے۔ یہ الفاظ تھے ہلری کلنٹن کے۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے میتھیو ڈلک کہتے ہیں کہ یہ مباحثے امکانی طور پر پانسا پلٹنے والی ایک تقریب کے طور پر منعقد ہو رہے ہیں۔ ان کے الفاظ،
Right now the election is closer than a lot of people anticipated, and so it matters a great deal for both of them.
اس وقت انتخاب اس سے زیادہ سخت ہے جتنا کہ بہت سے لوگوں نے پیش گوئی کی تھی، اس لیے یہ ان دونوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ٹرمپ اور کلنٹن دونوں نے اس سال کے شروع میں اپنی اپنی پارٹیوں کے پرائمری مباحثوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس وقت انتخاب اس سے زیادہ سخت ہے جتنا کہ بہت سے لوگوں نے پیش گوئی کی تھی، اور اس لیے یہ ان دونوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ٹرمپ اور کلنٹن دونوں نے اس سال کے شروع میں اپنی اپنی پارٹیوں کے پرائمری مباحثوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے اسٹیفن وائن کہتے ہیں کہ مسٹر ٹرمپ کی طبیعت میں غیر مستقل مزاجی مس کلنٹن کے لیے ایک چیلنج ہے۔
The thing about Donald Trump is that he is not as disciplined as Hillary Clinton. If you get under Donald
Trump کے بارے میں یہ بات خاص ہے کہ وہ اتنے منظم نہیں ہیں جتنے کہ ہلری کلنٹن ہیں۔ اگر آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی بات پر ناراض کیا تو ان کا رد عمل بہت زیادہ ذاتیات پر مبنی ہوتا ہے۔ جارج میسن یونیورسٹی کے جرمی مائر کہتے ہیں کہ دونوں امیدواروں کو ووٹروں کی جانب سے ناپسندیدگی کے بلند درجوں کا سامنا ہے، اور مباحثے موقع بھی ہیں اور خطرہ بھی۔ ان کے الفاظ،
What a debate can do is give a candidate a second chance to make a different impression or cement a negative impression.
ایک مباحثہ کسی بھی امیدوار کو ایک مختلف تاثر بنانے یا کسی منفی تاثر کو دور کرنے کا ایک دوسرا موقع فراہم کر سکتا ہے۔ یہ الفاظ تھے جارج میسن یونیورسٹی کے جرمی مائر کے۔ دونوں امیدواروں کے درمیان کل 3 صدارتی مباحثے ہوں گے، اور نائب صدارت کے دونوں امیدواروں ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹم کین اور ریپبلکن مائک پینس کے درمیان ایک بالمشافہ مباحثہ ہوگا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا۔ اس بارے میں رچرڈ گرین کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
شام کے شہر حلب پر مکمل قبضہ حاصل کرنے کے لیے شامی اور روسی جیٹ طیارے شدید بمباری کر رہے ہیں۔ شہر کے مشرقی حصے پر باغیوں کا قبضہ ہے اور ان کی مزاحمت جاری ہے۔ اس بگڑتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں امریکہ، فرانس اور برطانیہ نے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا تاکہ روس پر دباؤ ڈالا جا سکے کہ وہ اپنے اتحادی شام کو ان حملوں سے باز رکھ سکے۔ شہر میں تقریباً 3.25 لاکھ نہتھے شہری محصور ہیں، اور ان پر شامی افواج میزائلوں، توپوں اور بیرل بموں سے حملے کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ کم از کم 213 افراد ان حملوں سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر سمانتھا پاور کہتی ہیں،
Instead of pursuing peace, Russia and Assad make war. Instead of helping get life-saving aid to civilians, Russia and Assad are bombing.
سمانتھا پاور کہہ رہی ہیں کہ امن کی راہ اختیار کرنے کے بجائے روس اور اسد نے جنگ شروع کر رکھی ہے۔ شہریوں کو زندگی بچانے والی امداد کی ترسیل میں مدد دینے کے بجائے روس اور شام امدادی قافلوں، ہسپتالوں اور طبی ٹیموں پر حملے کر رہے ہیں جو بے گناہ لوگوں کی زندگیاں بچانے کے مشن پر نکلے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف روسی سفیر وٹلے چرکن نے فضائی حملوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ عسکریت پسند فورسز نے حلب کے شہریوں کو یرغمال بنا رکھا ہے۔
Таким образом, более 200 тысяч жителей Алеппо стали заложниками террористической группировки
Джабхат. روسی سفیر کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد گروپوں نے 2,00,000 سے زیادہ شہریوں کو قیدی بنا رکھا ہے۔ وہ بچوں اور عورتوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ شام کی سرکاری افواج جو حلب کو اسٹریٹجک اور اہم رسائی فراہم کر رہی ہیں، باغیوں کے درمیان گھری ہوئی ہیں اور وہ اسی وقت جوابی فائرنگ کرتی ہیں جب ان پر حملہ ہوتا ہے۔ دہشت گرد گاڑیوں کو دھماکوں سے اڑا رہے ہیں۔ یکم ستمبر سے اب تک 40 سے زیادہ حملے انہوں نے کیے ہیں۔ شام کی سرکاری فوج صرف باغیوں اور ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور ممکن حد تک شہریوں کو ان حملوں کی زد سے بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ حلب میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے پر فضائی حملوں سے تقریباً 17.5 لاکھ افراد پانی سے محروم ہو چکے ہیں۔ حلب شام کا دوسرا بڑا شہر ہے اور اس کے ایک حصے پر سرکاری فوجوں کا قبضہ ہے، جبکہ دوسرے حصوں پر باغی ملیشیا، اسلامی انتہا پسندوں اور کرد جنگجوؤں کا قبضہ ہے۔ یہ سلسلہ سن 2012 سے جاری ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ کے مائیکل باؤمن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ وفاقی اخراجات کا اختیار جمعے کے نصف شب ختم ہو جائے گا۔ اب تک ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز اخراجات کے لیے رقوم میں عارضی طور پر رضامند نہیں ہو سکے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
اب یہ واشنگٹن کی سالانہ روایت بنتی جا رہی ہے کہ حکومت کا کام جزوی طور پر بند ہونے کا خطرہ منڈلاتا ہے اور قانون ساز باہم تکرار میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ فوری ہدف ہے اخراجات بند کرنے کا بل یا حکومت کا کام جاری رکھنے کا حل۔ ریپبلکن سینیٹر مچ میکونل کہتے ہیں،
We're talking about passing a CR here that takes us to December the 9th and we'll reconvene after the election.
سی آر نامی کام جاری رکھنے کی قرارداد منظور کرنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں 9 دسمبر تک کا وقت دے گی، پھر ہم الیکشن کے بعد دوبارہ اجلاس کریں گے اور فیصلہ کریں گے کہ اس سے کیسے نمٹنا ہے اور پھر آئندہ برس کے فنڈز کے بل سے کیسے نمٹنا ہے۔ جن قانون سازوں کو نومبر میں دوبارہ انتخاب کا سامنا ہے، ان کے پاس اس بات کا واضح محرک موجود ہے کہ وہ کانگریس کا کام فوری مکمل کریں اور اپنی انتخابی مہم میں واپس جائیں۔ کانگریس کے دونوں ایوانوں پر ریپبلکنز کا غلبہ ہے اور ڈیموکریٹس کے مقابلے میں انہیں زیادہ نشستوں کا دفاع کرنا ہے۔ ایوان کے سپیکر پال رائن کہتے ہیں، ہم اپنا کام مکمل کرنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت یہاں کوئی بڑا ڈرامہ ہو۔ ڈیموکریٹک سینیٹر چک شومر کہتے ہیں،
ریپبلکنز آر لائک سکول کڈز بیگنگ فار این ارلی ریسیس، ریپبلکنز وڈ رادر بی آؤٹ آسکنگ فار پیپلز ووٹس۔
ریپبلکنز سکول کے بچوں کی طرح ہیں اور جلد چھٹی کی درخواست کر رہے ہیں۔ ریپبلکنز کو چاہیے کہ وہ یہاں کام کرنے کے بجائے جا کر لوگوں سے ووٹ کا مطالبہ کریں۔ اطلاعات کے مطابق بند دروازے کے مذاکرات میں زیکا وائرس سے نمٹنے کے لیے ایک سمجھوتا ہو گیا ہے، مگر ابھی ایک شہر میں پانی کی آلودگی دور کرنے سے متعلق فنڈنگ کے بارے میں اختلافات باقی ہیں۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس اور سابق سپیکر نینسی پلوسی کہتی ہیں،
This is a highly irresponsible Congress. The people that we are fighting for here are invisible to
یہ کانگریس انتہائی غیر ذمہ دار ہے۔ جن لوگوں کے لیے ہم یہاں جدوجہد کر رہے ہیں وہ ریپبلکنز کو نظر نہیں آتے اور یہ ان کی ضروریات سے بے پرواہ ہیں۔ فی الحال کسی کو یہاں بے چینی نہیں ہے۔ سینیٹر مچ میکونل کہتے ہیں،
I think we are close to finalizing an agreement.
میرا خیال ہے ہم کسی حتمی سمجھوتے کے قریب ہیں۔ اگر حکومت کا کام بند ہونے سے بچ بھی جائے تو بھی چھوٹی چھوٹی رقوم کی منظوری پینٹاگون اور دیگر وفاقی اداروں کو متاثر کر سکتی ہے۔ امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر کہتے ہیں،
Such budget instability undercuts stable planning and efficient use of taxpayer dollars, often in ways taxpayers can't even see.
بجٹ غیر مستحکم ہو تو اس سے منصوبہ بندی میں کمی آ جاتی ہے اور ٹیکس دہندگان کی رقم اچھے طریقے سے استعمال نہیں کی جا سکتی اور اکثر ٹیکس دینے والے یہ سب دیکھ نہیں سکتے۔ یہ دوستوں کو دھوکہ دینے اور دشمنوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے مترادف ہے۔ انتظامی طور پر اور حکمت عملی کے لحاظ سے یہ ایک غیر مستحکم بات ہے اور ہمارے فوجیوں، ان کے خاندانوں اور تمام کام کرنے والوں کی غیر منصفانہ طور پر حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ لیکن اخراجات کو روکنا رقوم بالکل نہ ہونے کے مقابلے میں بہتر ہے، اور وائٹ ہاؤس کانگریس پر زور دے رہا ہے کہ وہ حکومت کا کام ایک مرتبہ پھر بند کرنے سے گریز کرے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے، اسی طرح کی خواہش ایک امریکی نوجوان کی بھی ہے، مگر اس کی تکمیل اس نے کس طرح کی، آئیے سنتے ہیں اس رپورٹ میں۔
میری والدہ فالتو سامان اکٹھا کرنے کی عادت کا شکار تھی۔ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو اس عادت کا کوئی نام نہیں تھا، اس وقت اس بارے میں کوئی ٹی وی شوز نہیں ہوتے تھے۔ میں سمجھتا تھا کہ میرا گھر ہی دنیا کا ایسا گھر ہے۔ میرے لیے یہ شرمندگی کی بات تھی، میں اپنے دوستوں کو گھر نہیں بلا سکتا تھا۔ جب کبھی میں پیانو بجانا چاہتا تو مجھے پہلے سامان کے تھیلے ہٹا کر جگہ بنانی پڑتی۔ اپنے کھلونوں سے کھیلنا ہوتا تو اخبار اور رسالوں کے میناروں پر چڑھ کر ان تک پہنچنا ہوتا۔
نوبت یہاں تک آ گئی کہ میں اپنے دوستوں کو گھر نہیں بلا سکتا تھا۔ فالتو سامان زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ اسی نے خوبصورتی کے بارے میں میری سوچ کو تشکیل دیا۔ مجھے اچھا لگنے لگا کہ سامان ہر روز نئی جگہ رکھا جائے۔ اگر ٹی وی شوز کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ ایک خوفناک منظر تھا، لیکن یہ میرے بچپن کی کوئی خوفناک یاد نہیں تھی۔ میری تو دنیا ہی یہ تھی۔ میرا خیال تھا دنیا ایسی ہی ہوتی ہے۔
And then it was after
کالج ختم ہونے کے بعد میں نے اپنے دوستوں سے اس بارے میں بات کی اور ان کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ گھر کو صاف کیا جائے۔ ہم نے بہانے سے اپنی والدہ کو شہر سے باہر بھیج دیا اور 30 کیوبک فٹ کے 2 کوڑے دان گھر کے فالتو سامان سے بھر دیے۔ وہاں کچرا اٹھانے والا ایک ٹرک آیا، اسے بھی سامان سے بھر دیا گیا۔ ہم نے دوسرے گھروں کے کوڑے دانوں میں بھی بلا اجازت اپنے گھر کا سامان بھرا کہ اس سے چھٹکارا پا لیں۔
And for me it was this kind of liberating experience but for my mom you know
میرے لیے یہ آزاد ہونے جیسا احساس تھا، لیکن میری والدہ کے لیے، میں اب جانتا ہوں کہ ہم نے جو کیا اسے جبری صفائی کہتے ہیں، تو میری والدہ کے لیے یہ بے حد تکلیف دہ تجربہ تھا۔
And so for her it was a traumatic experience۔ Yeah, I guess I've always
میں اپنے آپ کو ایک لینڈسکیپ فوٹوگرافر سمجھتا تھا۔ جب تک میں نے اپنے اس پروجیکٹ انسائیڈ دی ہولڈنگ ہومز کے لیے تصویریں بنانی شروع نہیں کی تھیں، میں فالتو سامان اور بوسیدہ مکانوں کی تصویریں بناتا رہتا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیوں۔ میں بس یہ جانتا تھا کہ مجھے حسین پہاڑوں کی تصویریں بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پھر مجھے سمجھ آیا کہ یہ تعلق جو میں پرانی اور بیکار چیزوں سے محسوس کرتا ہوں جنہیں کوئی دیکھتا بھی نہیں، اس کا تعلق میرے بچپن کے تجربات سے ہے۔ مجھے ہمیشہ انسانوں کی تصویریں کھینچنے میں مشکل پیش آئی ہے، صرف اس لیے نہیں کہ میرا کیمرہ عام کیمروں کی نسبت بہت آہستہ اور صرف اس وقت کام کرتا ہے جب روشنی زیادہ ہو، لیکن میں اب سمجھنے لگا ہوں کہ لوگوں کا بعض چیزوں سے بہت جذباتی تعلق ہوتا ہے۔ میں مختلف قسم کے گھروں میں تصویریں بنانا پسند کرتا ہوں، رہائش کی مختلف جگہوں پر، کیونکہ مجھے علم ہے کہ ہولڈنگ ڈس آرڈر کا شکار ان افراد کی حالت بیان کرنے کا کوئی سادہ طریقہ نہیں ہے، بس ان کا چیزوں سے اپنا تعلق ہوتا ہے۔ ہر شخص کی اپنی اپنی کہانی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی کتاب چھاپوں جس میں رہائش کی مختلف جگہوں کی تصویریں اور ایسے لوگوں کے انٹرویوز ہوں جو واقعی ہولڈنگ کی عادت سے جان چھڑانے کی کوشش کر چکے ہوں یا اس میں کامیاب ہو گئے ہوں، جنہیں ان کے گھر والوں یا کمیونٹی کی مدد ملی ہو۔ زیادہ تر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے کہ جو لوگ اس عادت میں مبتلا ہوں وہ کتنی تنہائی محسوس کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ فوٹوگراف ایک طرح کا پل قائم کریں گی، لوگ ان سے وہی تعلق محسوس کریں گے جو وہ فوٹوگرافی اور آرٹ سے محسوس کرتے ہیں، لیکن میرا کام انہیں ایک ایسی چیز سے روشناس کروائے جس کے بارے میں وہ پہلے زیادہ نہیں جانتے تھے۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے پاکستان کے ساتھ سندھ تاس سمجھوتے کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت صورتحال کشیدہ ہے۔ تاہم ماہرین کے مطابق عالمی بینک کی ثالثی میں 1960 میں طے ہونے والے اس سمجھوتے پر دوبارہ مذاکرات بھارت کے لیے دشوار ہوں گے۔ نئی دہلی سے اس رپورٹ کی تفصیل دے رہے ہیں سہیل انجم۔
بھارت اور پاکستان کے مابین بڑھتی کشیدگی کے درمیان وزیراعظم نریندر مودی نے پاکستان کے ساتھ ہونے والے ایک انتہائی اہم انڈس آبی معاہدے پر نظر ثانی سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کی، جس میں وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری نرپیندر مشرا، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، سیکرٹری خارجہ ایس جے شنکر اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے حصہ لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کے دوران معاہدے سے متعلق مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ گزشتہ ہفتے اڑی میں ایک دہشت گردانہ حملے میں 18 فوجی جوانوں کی ہلاکت کے بعد دونوں ملکوں کے مابین پیدا ہونے والی کشیدگی کی روشنی میں اس اجلاس کو بہت اہم سمجھا جا رہا ہے۔ اندرون ملک مختلف حلقوں سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ بھارت کو انڈس آبی معاہدے کو ختم کر دینا چاہیے۔ خیال ہے کہ وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ نے جمعہ کے روز ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ کوئی بھی معاہدہ ایک طرفہ نہیں ہوتا، اس کے باقی رہنے کے لیے باہمی اعتماد اور تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے اس بیان کے بعد یہ قیاس آرائی تیز ہو گئی ہے کہ بھارت اس معاہدے کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ معاہدہ ورلڈ بینک کی ثالثی میں 1960 میں ہوا تھا، جس پر بھارت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو اور پاکستان کے صدر ایوب خان نے دستخط کیے تھے۔ ایک سیاستدان اور تجزیہ کار اتل کمار انجان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ معاہدے کو ختم کرنے کے لیے ملک میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، شاید وزیر اعظم وہی کرنے جا رہے ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ پردھان منتری اور دیش کی جنتا کے جانے پاکستان سے بہتر رشتے بنانے کے لیے، اگر وہ رشتہ نہیں بنانا چاہتے تو یہ کوٹنیتک سمبندوں کے علاوہ کوٹنیتک چالوں کا آرتھک سوالوں پر بھی پنروچار کرنے کی ایک بھارت میں جنمانس بن رہا ہے۔ اور سندھو کا پانی، اب جو بھارت کے حصے کا پانی جو اب تک بھارت پاکستان کو دیتا تھا، اس جل کو پھر سے اپنے ہاتھ میں لے کر کے اس کا اپیوگ کرنے کے بارے میں دیش میں ایک بحث چل پڑی۔ اور
جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے، کیا بھارت ایک طرفہ طور پر اسے ختم کر سکتا ہے، تو انہوں نے کہا
جو ملکوں کے بیچ کی ٹریٹی ہے، یہ 10 ملکوں کے بیچ کی ٹریٹی نہیں ہے، بائی لیٹرل ٹریٹی ہے۔ یہ کوئی سارک کا فیصلہ نہیں ہے، یہ برک کا فیصلہ نہیں ہے، یہ یو این کا فیصلہ نہیں ہے، اور نہ یہ نہ P5 کا فیصلہ ہے، سیکورٹی کاؤنسل کا فیصلہ نہیں ہے، یہ دو دیشوں کی آپسی دوستی کا فیصلہ ہے۔
ماہرین کا خیال ہے کہ بھارت کے لیے اس قسم کا کوئی فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اگر ایسی کوئی کوشش کی گئی تو اسی قسم کی کارروائی دریائے برہم پتر کے سلسلے میں چین کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ سابق سیکرٹری خارجہ کمل سبل کے مطابق انڈس آبی معاہدہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے۔ ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں اور ہم بین الاقوامی سطح پر غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بھی آبی تنازع میں الجھنے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ یہ معاہدہ 6 دریاؤں انڈس، چناب، جہلم، بیاس، راوی اور ستلج کے پانی سے متعلق ہے۔ 3 دریاؤں انڈس، چناب اور جہلم کے پانی تک پاکستان کو رسائی کا حق حاصل ہے، اور باقی 3 کے پانی پر بھارت کو۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان میں قومی سطح پر پولیو کے خاتمے کی 3 روزہ مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس مہم کے دوران تقریباً 37 ملین بچوں کو ویکسین دی جائے گی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے کڑے انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہے محمد جلیل کی۔
پاکستان میں پیر کو 3 روزہ ملک گیر انسداد پولیو کی مہم کا آغاز ہوا۔ پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس مہم کے دوران ملک بھر میں 5 سال یا اس سے کم عمر کے تقریباً 3.7 کروڑ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوائے جائیں گے۔ پاکستان میں انسداد پولیو کے مرکزی سیل کے رابطہ کار ڈاکٹر رانا صفدر نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس مہم میں 200,000 سے زائد رضاکار حصہ لے رہے ہیں اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں پولیس اور پیراملٹری فورس کے اہلکاروں کو مامور کیا گیا ہے۔ رانا صفدر نے کہا کہ اس مہم کو مؤثر بنانے کے لیے ان خاندانوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی گئی ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں۔
جو ایسی پاپولیشن جو کہ آن دا موو ہوتی ہے، کو ہم نے پورے پاکستان کے اندر اس کو میپ کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ پاپولیشن کہاں سے موو کرتی ہے، کس ٹائم پہ موو کرتی ہے، کس علاقے کی طرف موو کرتی ہے، اور پھر ان کا واپسی کا عمل کب شروع ہوتا ہے۔ اور یہ جو ایکسرسائز ہے، ہم نے صرف پاکستان کے اندر ہی مکمل نہیں کی بلکہ جو ہمارے بارڈرنگ ایریاز ہیں افغانستان کے، ان کے ساتھ بھی ہم نے اس انفارمیشن کا تبادلہ کیا، اور اب ہمیں جو ہے اس انفارمیشن کے بارے میں بہت اچھی معلومات ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اس 3 روزہ مہم کے دوران گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے علاوہ ریلوے اسٹیشنوں اور دیگر مقامات پر بھی عارضی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔
دوران میں کمپین ڈیز کے دوران میں لوگ بوک کر رہے ہوں گے، اس کے لیے ہم نے ہر شہر کے اندر بڑے اسٹریٹجک پوائنٹس کے اوپر، جس میں تمام ریلوے اسٹیشن، بس اڈے، ویگن اڈے شامل ہیں، وہاں پہ اپنی ٹیمیں ڈپلائی کی ہیں تاکہ ایسے بچوں کو جو آن دا موو ہو ان کو بھی ہم ویکسینیٹ کر سکیں اور ویکسین سے محروم نہ رہیں۔
عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان کا شمار دنیا کے ان 2 ممالک میں ہوتا ہے جہاں اب بھی پولیو وائرس موجود ہے۔ پاکستان کے علاوہ دوسرا ملک افغانستان ہے۔ پاکستان میں انتہا پسند حلقوں اور تنظیموں کی طرف سے پولیو سے بچاؤ کے قطروں کے بارے میں پھیلائی جانے والی غلط معلومات کی بنا پر کئی والدین اپنے بچوں کو یہ قطرے پلوانے سے انکار کرتے رہے ہیں۔ گزشتہ 4 سالوں کے دوران عسکریت پسندوں نے انسداد پولیو ٹیموں کو نشانہ بنا کر انسداد پولیو مہم میں حصہ لینے والے رضاکاروں اور ان کی سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں سمیت 100 سے زائد افراد کو ہلاک کیا۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ پولیو کے مرض کے بارے میں عوام میں آگاہی اور شعور پیدا کرنے کے لیے مذہبی رہنماؤں کی خدمات بھی حاصل کی گئیں، جس کی وجہ سے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوانے سے انکار کرنے والے والدین کی تعداد میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ پاکستان میں رواں سال اب تک پولیو کے 14 کیس سامنے آ چکے ہیں، جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران یہ تعداد 38 تھی، جو پولیو کیسوں میں 60% کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ رانا صفدر نے کہا کہ اس صورتحال کے تناظر میں توقع کی جا سکتی ہے کہ انہیں رواں سال کے اواخر تک پاکستان میں پولیو کے پھیلاؤ پر قابو پانے میں قابل ذکر کامیابی حاصل ہوگی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کولمبیا کی حکومت اور باغیوں کے لیڈر 50 سالہ اندرونی جنگ کے خاتمے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں۔ صدر جوان مینول سینتوس نے تقریب سے چند گھنٹے پہلے معاہدے کے لیے ہونے والی کوششوں کو سراہا ہے اور پیر کے روز کو کولمبیا کے عوام کے لیے ایک اہم دن قرار دیا ہے۔ اس دستخطوں کی تقریب میں لاطینی امریکہ کے صدر صاحبان، بین الاقوامی تنظیموں کے لیڈروں سمیت امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری بھی شریک ہوں گے۔ معاہدے پر ایک ملکگیر ریفرنڈم 2 اکتوبر کو منعقد ہوگا۔ مزید تفصیلات جیف سوئیکارٹ کی ایک رپورٹ میں، شہناز نفیس کی زبانی۔
کولمبیا کے صدر جوئن مینول اور باغی گروپ کے لیڈر تیموچینکو نے رواں سال جون میں جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا۔ باضابطہ امن معاہدے پر دستخط پیر کے روز کارٹیجینا میں کیے جائیں گے اور بعد میں 2 اکتوبر کو اس معاہدے پر ریفرینڈم کرایا جائے گا۔ امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ اس معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق وہ پر امید ہیں۔ صدر اوباما کے الفاظ:
I think this is an achievement of historic proportions. It ultimately will be good for the region as well as the people of Colombia.
میرے خیال میں یہ ایک تاریخی کامیابی ہے۔ یہ معاہدہ بالآخر خطے اور کولمبیا کے عوام کے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ اس کے لیے بہت حوصلے اور بہت محنت کی ضرورت ہوگی۔ یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے۔ 52 سالہ اس تنازع میں کولمبیا کے 2,20,000 سے زیادہ لوگ ہلاک اور 70,00,000 سے زیادہ بے گھر ہوئے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت باغی گروپ ایف اے آر سی کے وہ ممبرز جو اس مصالحتی عمل کے مطابق وطن واپس آ کر آباد ہوتے ہیں، انہیں حراست میں نہیں لیا جائے گا، اور بدلے میں ایف اے آر سی کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر تسلیم کیا جائے گا اور اسے کانگریس میں سیٹیں بھی دی جائیں گی۔ تاہم انٹر امریکن ڈائیلاگ کے مائیکل شفٹر کا کہنا ہے کہ اس معاہدے سے پرتشدد واقعات مکمل طور پر ختم نہیں ہوں گے۔ ان کے الفاظ:
I think you'd have to be pretty naive to think that after this agreement is signed that all of a sudden
میرے خیال میں یہ سوچنا کہ اس معاہدے سے اچانک تشدد ختم ہو جائے گا اور منشیات کا کاروبار رک جائے گا خام خیالی ہے۔ اس معاہدے پر عمل درآمد میں بہت وقت لگے گا۔ کارٹیجینا کی گلیوں میں اس معاہدے سے متعلق ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ ایک شہری کے الفاظ، کولمبیا کو قیام امن کے لیے مناسب وقت کی ضرورت ہے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ ایک اور شہری کے الفاظ، اس وقت بے روزگاری کی شرح بہت بلند ہے اور یہ ان لوگوں کو اختیارات دینے جا رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اس معاہدے پر اکتوبر میں ہونے والے ریفرینڈم سے متعلق مختلف لوگوں کی رائے مختلف ہیں اور اس ریفرینڈم کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے اعلان کیا ہے کہ وہ کالے میں مہاجر کیمپ اس سال کے آخر تک بند کر دیں گے۔ پیر کے روس کالے کی بندرگاہ کے دورے میں اولاند نے کہا کہ تارکین وطن کا یہ کیمپ لازمی طور پر ختم کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اس کے رہائشیوں کو ملک کے دوسرے مرکزوں میں بسانے کے منصوبے کی وضاحت کی جہاں سے وہ بالآخر سیاسی پناہ کی درخواستیں داخل کر سکیں گے۔ فرانس کے صدر نے کہا،
avoir les autorités britanniques prendre leur part dans l'effort humanitaire que la France
François Hollande کہہ رہے ہیں، میں نے یہ بھی تہیا کیا ہوا ہے کہ برطانوی حکام سے کہوں کہ وہ انسانی ہمدردی کی ان کوششوں میں ہاتھ بٹائیں جو فرانس کے لیے ہم کر رہے ہیں اور جو پائے تکمیل تک پہنچنے والی ہیں۔ شام کی حکومتی فورسز اور ان کے اتحادیوں نے حلب شہر کے شمالی مضافات میں واقع ایک اہم فلسطینی پناہ گزین کیمپ پر ایسے میں دوبارہ قبضہ کر لیا ہے جب باغیوں کے زیر قبضہ اس شہر کے مشرقی حصوں پر روس کے بھاری فضائی حملے جاری ہیں۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
غیر پیشہ ورانہ انداز میں بنائی گئی ایک ویڈیو میں باغیوں کے زیر قبضہ مشرقی حصے میں وہ کئی منزلہ عمارتیں دکھائی گئی ہیں جو ہفتے کے روز روس اور شام کے زبردست حملوں کے نتیجے میں منہدم ہو گئی تھیں۔ کچھ عمارتوں کے ملبے میں بموں کے گرنے سے بننے والے گڑھے دکھائی دے رہے تھے۔ شام کے حکومتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ شام اور روس کے جنگی طیارے باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں اسلحے کے ذخیروں کو ہدف بنا رہے تھے جو عمارتوں کے گرنے کا سبب بنے۔ وائس آف امریکہ غیر جانبدارانہ طور پر اس دعوے کی تصدیق نہیں کر سکا۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے سربراہ رامی عبدالرحمان نے عرب میڈیا کو بتایا کہ ہفتے کے روز درجنوں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور یہ کہ بہت سے دوسرے عمارتوں کے ملبوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ ان کے الفاظ، وہ کہہ رہی ہیں کہ باغیوں کے زیر قبضہ شہر حلب کے مشرق میں کم از کم 15 مضافاتی علاقے روسی فضائیہ کا ہدف بنے جس کے نتیجے میں درجنوں متاثرہ افراد تباہ شدہ عمارتوں کے نیچے دب گئے ہیں۔ انہوں نے ان حملوں کو ایسے حملے قرار دیا جن کی ماضی میں کوئی مثال موجود نہیں ہے اور یہ بھی کہا کہ نقصان انتہائی شدید نوعیت کا ہے۔ سول ڈیفنس کے کارکن نے کہا کہ ان کے رفقائے کار ان جاری حملوں اور تنصیبات اور امدادی گاڑیوں کی تباہی کے باوجود بہت سے علاقوں میں ملبے تلے دبے زندہ بچ جانے والوں کو بازیاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
تم استهداف عده مراکز بمدينه حلب للدفاع المدني،
وہ کہہ رہے ہیں کہ حلب میں سول ڈیفنس کی متعدد چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا اور یہ کہ ہفتے کی صبح 5 بجے سے اب تک 25 سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں۔ امدادی کارکن ان عمارتوں کا رخ کر رہے ہیں جو گر چکی ہیں تاکہ ملبے تلے دبے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی جا سکے۔ غیر پیشہ ورانہ انداز میں بنائی گئی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی اپنے بیٹے کا بے جان جسم تھامے اس کا نام لے لے کر چیخو پکار اور آہو بکا کر رہا ہے۔ فضائی حملوں میں اضافہ بدھ کو دیر گئے اس کے بعد شروع ہوا جب شام کی حکومت نے پورے شہر حلب پر دوبارہ قبضے کے لیے ایک نئے حملے کا اعلان کیا۔ وہ اعلان اس کے بعد کیا گیا جب امریکہ اور روس اس فائر بندی کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے جو لگ بھگ ایک ہفتے تک قائم رہی تھی۔ ٹافٹس یونیورسٹی کے فلیچر اسکول آف لا اینڈ ڈپلومیسی کے فارس سینٹر کے سربراہ ندیم شہادی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ فائر بندی اس کے بعد ختم ہوئی جب روس نے دیر الزور کے قریب شام کی حکومتی فورسز پر غلطی سے ہونے والے ایک امریکی فضائی حملے کا ناجائز فائدہ اٹھایا. ان کے الفاظ:
The Americans were negotiating with the Russians, believing what the Russians were saying and giving them the full benefit of the doubt.
روسی جو کچھ کہہ رہے تھے امریکی اس پر یقین کرتے ہوئے ان کے ساتھ گفت و شنید کر رہے تھے اور انہیں شک کا پورا پورا فائدہ دے رہے تھے, اور روسیوں نے اس پروپیگنڈے کے اثر میں حد سے تجاوز کیا جو سرکاری پروپیگنڈا تھا, جس میں دیر الزور پر ایک اتفاقیہ اور غلطی سے ہونے والے فضائی حملے کی وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ امریکہ داعش کو تحفظ دے رہا ہے اور اس کا داعش کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے. یہ الفاظ تھے ندیم شہادی کے, جو کہتے ہیں روسی اس واقعے پر جو ایک حادثہ تھا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلا کر بہت دور تک گئے. جبکہ ندیم نے مزید کہا کہ روسی دانستہ طور پر ہسپتالوں اور عام شہری علاقوں پر بمباری کر رہے تھے اور کسی نے ان واقعات پر سلامتی کونسل کا اجلاس نہیں بلایا. حلب جو شام کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے, سن 2012 سے سرکاری فوجیوں, باغی ملیشیاؤں, انتہا پسند مسلمانوں اور کرد جنگجوؤں میں منقسم ہے. شام کی حزب اختلاف کا میڈیا شہر پر تازہ ترین فضائی حملوں کو 5 سالہ پرانے تنازع کی بدترین لڑائی قرار دے رہا ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں ہفتے کے روز لاکھوں افراد نیشنل مال پر جمع ہوئے, جہاں صدر باراک اوباما نے اسمتھ سونین کے افریقی امریکی تاریخ اور کلچر کے میوزیم کا افتتاح کیا. کرس سمکنز کی ایک رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
Let us now open this museum to the world.
صدر اوباما نے کہا کہ ہم اس میوزیم کے دروازے دنیا کے لیے کھولتے ہیں. سامعین, یہ امریکہ کا سب سے نیا میوزیم ہے اور اس کا افتتاح اس ملک کے پہلے سیاہ فام صدر کے ہاتھوں ہونا بہت ہی موزوں تھا.
But what this museum does show us is that even in the face of oppression, even in the face of unimaginable difficulty, America has moved forward.
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ یہ میوزیم ہمیں دکھاتا ہے کہ جب وہ اس اقدار کے سامنے اور ناقابل تصور دشواریوں کے سامنے بھی امریکہ آگے بڑھا ہے, لہٰذا یہ میوزیم ہمارے دور کے مباحثوں کے لیے سیاق و سباق فراہم کرتا ہے. ایک ایسے چرچ کے گھنٹے کو بجا کر جسے آزاد ہونے والے سیاہ فام امریکیوں نے تعمیر کیا تھا, صدر نے باضابطہ طور پر اس میوزیم کا افتتاح کیا. یہ جشن وہ ہزاروں لوگ منا رہے تھے جو سفر طے کر کے ملک کے دارالحکومت میں آئے تھے تاکہ ان افراد میں شامل ہوں جنہوں نے سب سے پہلے اس میوزیم کو دیکھا. اس میں وقت کا وہ سفر دکھایا گیا ہے جس کا آغاز غلامی, نسلی تفریق اور نسلی امتیاز کے تاریخ دور سے ہوا تھا.
And a lot of people don't want to talk about slavery, but I think it's very important because
یہاں موجود ایک خاتون وانڈا مول نے کہا کہ بہت سے لوگ غلامی کے بارے میں بات کرنا نہیں چاہتے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایسا کرنا بہت اہم ہے کیونکہ ہمارے آبا و اجداد کو افریقہ سے یہاں لایا گیا تھا. وہ غلام تھے اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی شرمسار ہونے والی بات ہے. میرے خیال میں ان میں انتہائی استقامت تھی اور وہ اتنے آگے اسی لیے بڑھ سکے. سامعین, اس میوزیم میں نمائش کے لیے جو چیزیں رکھی گئی ہیں وہ خاندانوں نے دی ہیں, اور وہ ہمیں صرف مشہور لوگوں کی کہانیاں نہیں سناتی بلکہ ان عام انسانوں کی داستان بھی سناتی ہیں جو اپنی زندگیاں بہتر بنانے کے عزم پر ڈٹے رہے تھے. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آپ ان کی شکل پہ نہ جائیں, شکل سے جتنے خلوص لگتے ہیں نا اتنے دل کے نرم ہیں.
I love you, میرا سنیا.
میں نے آج تک کسی ریلیشن شپ کو اتنا سیریسلی نہیں لیا.
پاکستان کی فلم انڈسٹری کافی عرصے سے زوال کا شکار رہی, تاہم اس کے باوجود ہدایت کاروں اور ڈائریکٹروں نے اچھی اور معیاری فلم بنانے کی بھرپور کوشش کی, مگر بدقسمتی سے زیادہ تر فلمیں شائقین کی دلوں میں جگہ نہیں بنا سکی. اگر ہم موجودہ دور کی بات کریں تو کئی نوجوان ڈائریکٹرز اور ہدایت کاروں نے فلم کی طرف رخ کیا اور اچھی اور بہتر فلم بنانے کی کامیاب کوشش کی۔ فلم جانان بھی موجودہ فلموں میں ایک اچھے معیار والی فلم ثابت ہوئی، جس کو نوجوان ڈائریکٹر اسفر جعفری اور ہدایت کار عثمان خالد بٹ نے بنایا۔ اس فلم میں پختون ثقافت اور طرز زندگی کو بھی بہت نمایاں کیا گیا۔ اس فلم کی کہانی ایک پختون خاندان کی لڑکی سے وابستہ ہے، جو کہ بیرونی ملک سے اپنے کزن کی شادی کے لیے آتی ہے۔ اس کے ڈائریکٹر اسفر جعفری کے مطابق یہ فلم پختونوں کے بارے میں منفی پروپیگنڈے کو زائل کرنے کے لیے بھی بنائی گئی ہے۔ اس فلم کی کاسٹ میں امینہ خان، بلال اشرف، ہانیہ عامر، علی رحمان خان، عثمان مختار شامل ہے۔ فلم جانان کے ڈائریکٹر اسفر جعفری نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا
کہ ہم لوگ کوئی ایسی فلم بناتے ہیں جو کہ پاکستان کے صحیح طرح ریپرزینٹ کر سکے آل اوور دی ورلڈ، کیونکہ جتنا بھی امیج ابھی تک نظر آتا ہے میڈیا میں وہ بہت نیگیٹو ہے، تو ہم لوگوں نے اس کے اوپر کام شروع کیا۔ تو ساتھ ہی ہم لوگوں کو یہ بھی ہماری لرننگ تھی کہ جو پختون کلچر ہے اس کو سب سے زیادہ سٹیریو ٹائپ کیا جاتا ہے آل اوور دی ورلڈ اینڈ ایون ان پاکستان، تو ہم لوگوں نے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک اسٹوری بنائی جو کہ پختون کلچر کے سٹیریو ٹائپ کو بریک ہی کرے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاکستان کا امیج بھی پوزیٹو شو کرے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ایک سوشل ایشو کو بھی ٹیپ کیا تاکہ اس کی بھی اویئرنیس ہو۔
بالکل بھی نہیں بدلے
بچے، ایک دن تیرا غصہ مروائے گا تجھے۔
میری تربیت کا یہ صلہ نہیں دے سکتے تم،
یہاں سے چلے جاؤ ورنہ اس گھر تو کیا پورے شہر میں منہ دکھانے کے لائق نہیں۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ مستقبل میں ارادہ ہے کہ وہ دوسرے علاقوں سے بھی منسلک فلم بنائیں۔
جی ہم لوگوں نے آگے جو فلم پلان کی ہوئی ہیں اس کے اندر ڈفرنٹ ایریاز کو ٹچ کرنے کا پلان ہے ہمارا۔
وہ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان سے ہمیں بہت اچھا ریسپانس ملا،
پنجاب سے بھی، سندھ سے بھی، ہر جگہ سے، جہاں پورے پاکستان سے جہاں جہاں فلم لگی ہے جس سنیما میں بھی وہاں سے ہمیں بہت پازیٹو ریسپانس آیا ہے، اور اکراس سیز بھی، یعنی ہم جب یو کے میں ہم نے ریلیز کی اور یو ایس میں کی، آسٹریلیا نے کی، ٹوٹل 17-18 ممالک میں ہماری مووی ریلیز ہوئی ہے، ان سب چیزوں سے ہمیں بہت زیادہ ایک اچھا ریسپانس ملا ہے۔
اسفر جعفری نے فلم کی کہانی کے بارے میں کہا،
لڑکی سے شروع ہوتی ہے کہانی جو کہ کینیڈا میں رہتی ہے، جو کہ پاکستانی ہے لیکن وہیں پہ پلی بڑی، اور یہ 11 بعد واپس آتی ہے اپنی کزن کی شادی پہ پنجاب فیملی کے اندر، پنجابیوں کے اندر اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، وہ اٹینڈ کرنے آتی ہے، تو اس کو ایک لڑکے سے پیار بھی ہو جاتا ہے اور ایک اور لڑکا ہے جو کہ اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو ایک لو کا اینگل بھی اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا، آپ کو اس کے ساتھ ہی اس کے اندر فیملی بانڈنگ بہت زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔
گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میں جتنا یہاں پر آنا ڈریڈ کر رہی تھی نا، اب لگتا ہے کہ واپس جا کر ان لوگوں کو اتنا ہی مس کروں گی۔
زندگی میں تھی تجھ سے خوشی، چراغوں میں تھی تجھ سے روشنی، ہاں میری ہر خوشی تجھ سے جڑی، اب کہیں نہیں چین دو۔
یار یہاں کام کرتا ہے؟
کام نہیں کرتا، یہ اسکول ہے ہی اس کا۔
پروگرام خطاب کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 سے 10 تک اور بھارت میں رات 9:30 سے 10:30 تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے۔
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان۔
انصاف برائے اعدامات پروگرام کے تحت امریکی محکمہ خارجہ داعش کے دہشت گرد تیراد الجربا المعروف ابو محمد الشمالی کے اتے پتے کے بارے میں اطلاع دینے والے کو $50,00,000 انعام کی پیشکش کر رہا ہے۔ الشمالی سعودی شہری ہے جو 1979 میں عراق میں پیدا ہوا۔ یہ 2005 میں داعش سے منسلک ہوا جو اس وقت عراق میں القاعدہ کے نام سے معروف تھی۔ یہ آج کل داعش کی امیگریشن اور لاجسٹک کمیٹی کے ایک اہم لیڈر کے طور پر کام کر رہا ہے اور ترکی کے علاقے غازیان ٹیپ سے شام کے سرحدی قصبے جرابلس میں غیر ملکی دہشت گردوں کو بھجواتا ہے۔ الشمالی داعش کی امیگریشن اور لاجسٹک کمیٹی اور اسمگلنگ کی سرگرمیوں کے لیے رابطے کا کام بھی کرتا ہے۔ یورپ، شمالی افریقہ اور جزیرہ نما عرب سے شام اور عراق میں رقوم کی منتقلی بھی کرواتا ہے۔ سن 2014 میں الشمالی نے آسٹریلیا، یورپ اور مشرق وسطی سے داعش کے ممکنہ جنگجوؤں کو ترکی کے راستے شام روانہ کیا اور شام کے آزاد علاقے میں نئے جنگجوؤں کی بھرتی کے مرکز کو بھی یہ چلا رہا ہے۔ ستمبر سن 2015 میں امریکہ کے محکمہ خزانہ نے الشمالی کا نام ان نامزد شہریوں کی فہرست میں شامل کیا جو داعش یا داعش کے لیے کام کرتے ہیں۔ اسی دن اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اس پر پابندیاں عائد کر دی جن میں اس کے سفر پر پابندی، اثاثوں کو منجمد کرنا اور الشمالی کو اسلحہ کی ترسیل پر امتناع شامل ہے۔ سن 1984 میں امریکی محکمہ خارجہ نے انصاف برائے انعامات کا پروگرام شروع کیا تھا اور اب تک 10,25,00,000 سے زیادہ کی رقم ایسے افراد کو دی گئی ہے جنہوں نے ایسی قابل عمل اطلاعات فراہم کیں جن کے ذریعے دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے میں مدد ملی اور عالمگیر سطح پر بین الاقوامی دہشت گردی کی وارداتوں کا انسداد کیا گیا۔ اگر آپ کے پاس ابو محمد الشمالی کے بارے میں کوئی اطلاعات ہیں تو آپ ریورس فار جسٹس آفس کی ویب سائٹ reversforjustice.net کے ذریعے اطلاع دے سکتے ہیں یا info@reversforjustice.net پر ای میل کر سکتے ہیں۔ آپ اس نمبر پر بھی فون کر سکتے ہیں، نمبر ہے 1-800-877-3927۔ آپ اپنی اطلاع خط کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں۔ پتہ ہے ریورس فار جسٹس، واشنگٹن ڈی سی 20520-0303 USA۔ واضح ہے کہ فراہم کردہ تمام اطلاعات کو انتہائی خفیہ رکھا جائے گا۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ urdu voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urdu voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urdu voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک urdu voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات جب دل چاہے، اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
اب ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر سلیمان تاراوالی، اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے پیش کر رہی ہیں نفیسہ حود بھائی، اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.